وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. میانمار میں فروری کی فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران 100 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے ایک روز بعد سیکورٹی فورسز نے اتوار کے روز ایک جنازے پر فائرنگ کر دی. تاحال کسی کی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. یہ جنازہ 20 سالہ تھائی مونگ مونگ کا تھا جو فوجی ہنتا کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے خونریز دن یعنی ہفتے کے روز ہلاک ہونے والے تقریباً 114 افراد میں سے ایک تھا. خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایک خاتون سمیت 40 افراد منڈالے میں ہونے والے مظاہرے میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہوئے, جبکہ 27 افراد ینگون میں ہلاک ہوئے. منڈالے میں ایک 5 سالہ بچے کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. میانمار کی فضائیہ نے ہفتے کو تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب فوج مخالف مسلح نسلی گروہ کیرن نیشنل یونین کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی, جن میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. کے این یو نے ہفتے کو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک کاروائی میں ایک کرنل سمیت 10 فوجیوں کو ہلاک کر کے فوجی بیس پر قبضہ کر لیا تھا. میانمار کی فوج نے ہفتے کو ہونے والی شہری ہلاکتوں اور باغی گروپ کے این یو کے دعووں پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. دوسری جانب ینگون میں امریکی کلچرل سینٹر کی عمارت پر گولیاں لگیں, تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا. امریکی سفارتخانے کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. رپورٹس کے مطابق 1 فروری کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہروں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 440 تک جا پہنچی ہے. امریکہ سمیت ایک درجن ممالک کے دفاعی شعبے کے سربراہوں نے ہفتے کے روز ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں میانمار کی جمہوریت کے حامی غیر مسلح افراد کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی مذمت کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے بھی ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے میانمار میں پیش آنے والے واقعات کو اندوہناک قرار دیتے ہوئے میانمار کی فوج پر تنقید کی ہے. بلنکن کا کہنا ہے کہ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برمی فوج محض چند افراد کے مفاد کی خاطر عام شہریوں کی زندگیاں قربان کر دے گی. ادھر فوجی حکومت کے سربراہ جنرل میناونگ لینگ نے فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا, تاہم انہوں نے ضمن میں کوئی تاریخ نہیں دی. چینی اور ایرانی وزرائے خارجہ نے دونوں اتحادیوں کے درمیان 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. یہ تقریب سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے حوالے سے ایرانی خبر رساں اداروں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے, بلکہ مستقل بنیادوں پر ان کی نوعیت اسٹریٹیجک ہوگی. وانگ نے معاہدے پر دستخط سے قبل صدر حسن روحانی سے ملاقات کی. اس سمجھوتے کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے عام شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کو شامل کیا جائے گا. اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے پاکستان بار کونسل کے خط کے جواب میں پاکستان میں متعدد آزاد صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف مبینہ جھوٹے الزامات پر دائر مقدمات پر حکومت کی توجہ دلائی ہے. یہ خط اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل الرحمان کو لکھا گیا ہے. پاکستان بار کونسل کی صحافیوں کے تحفظ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو خط لکھ کر پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ریاستی اداروں کے ملوث ہونے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. پاکستان میں ایچ آئی وی اور ایڈز کی روک تھام کے لیے امداد فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم کی جانب سے اس مد میں آئندہ 3 سالوں کے لیے مہیا کی جانے والی 7.20 کروڑ ڈالرز کی امداد حکومت کے بجائے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کے تحت خرچ کی جائے گی. بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ اس متنازع بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت دہلی کی منتخب حکومت کے اختیارات کم اور لیفٹنٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. دستخط کے ساتھ ہی یہ بل قانون بن گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے تصدیق کی ہے کہ صدر بائیڈن ملک کے اندر اسلحے پر کنٹرول کے لیے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جین ساکی کا کہنا تھا کہ صدر یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ موقع بھی ہے کہ وہ اس مسئلے پر کانگریس کو شامل رکھیں. ان کے مطابق پہلے ہی 2 بل کانگریس میں موجود ہیں, جن میں سے ایک اسلحہ خریدنے کے پس منظر کی جانچ پڑتال سے متعلق ہے اور دوسرا اسلحے پر پابندی اور اس کی فروخت سے متعلق قانون سازی سے متعلق ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ سے۔ پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اس وقت ملک میں مجموعی طور پر 46,663 کرونا کے کیسز موجود ہیں۔ این سی او سی کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ اموات صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئیں، جبکہ اس کے بعد صوبہ پنجاب میں اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی حکومتوں نے اپنے اپنے صوبوں میں مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم شہرام خان نے کرونا وائرس کے شرح بڑھنے پر صوبے کے مزید 6 اضلاع میں اسکولوں کو 11 اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد صوبہ بھر میں مجموعی طور پر 16 اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے محکمہ صحت کے تمام ملازمین کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ کرونا وائرس کی شرح میں اضافے کے باعث حکومت پنجاب کی کرونا کمیٹی نے صوبہ میں سخت مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن 12% سے زائد کرونا مثبت آنے والے شہروں میں لگایا جائے گا۔ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت لاہور میں ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلی پنجاب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لاک ڈاؤن 1 اپریل سے 11 اپریل تک جاری رہے گا۔
1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی، میرج ہال بند ہوں گے، ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹورینٹ میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی۔
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر کیسر سجاد کہتے ہیں کہ حکومت کو احکامات جاری کرنے کے ساتھ ساتھ کرونا قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرانا ہوگا، اگر صورتحال مزید بگڑ گئی تو پاکستان میں کرونا وائرس کی مزید لہریں آنے کا بھی اندیشہ رہے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کیسر سجاد نے کہا کہ اگر پاکستان میں قواعد و ضوابط پر سختی نہ کی گئی تو یہاں پولیو جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔
بات ساری یہ ہے کہ جو صورتحال ہم کر رہے ہیں نا، ہم لوگ جو ہے نہ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم سال سے زیادہ ہو گئے 22 جنوری سے ہم جی رہے ہیں کہ ایک یونیفارم پالیسی اور اسٹرکٹ ایس او پی تو حکومت فالو کر رہا ہے۔ ایسے کہنے سے زمانے سے تو بات نہیں بنے گی۔ آپ کو دنیا میں جیسے لوگوں نے کنٹرول کرونا وائرس کو، اسی طرح سے کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا، فائن کرنا پڑے گا۔
یاد رہے وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کی شام اپنے ایک پیغام میں کہا کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر پہلی 2 لہروں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ انہوں نے عوام کو پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے کی درخواست کی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
برطانوی ادارے دا اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غذائیت کی کمی کی مؤثر تشخیص اور طبی غذائیت کے بندوبست میں ناکامی ایک بڑے چیلنج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ملک میں بہتر غذائی دیکھ بھال کی ترقی میں کئی عوامل رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اس شعبے سے ماہرین اور حکومتی اہلکاروں کا بھی کہنا ہے کہ غذائیت کی کمی سے جڑے مسائل پر قابو پانے کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کی تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی زبانی۔
برطانوی ادارے دی اکنامسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غذائیت کی کمی کی مؤثر تشخیص اور طبی غذائیت کے بندوبست میں ناکامی ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان میں بہتر غذائی دیکھ بھال کی ترقی میں کئی عوامل رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں اور اسپتالوں میں داخل بہت سے مریضوں کا ناقص غذائیت کے حوالے سے معائنہ نہیں کیا جاتا۔ ایسے مریض تشخیص اور بیماری کے علاج سے ہی محروم رہتے ہیں۔ ماہر نیوٹریشنسٹ رابعہ انوار کے مطابق غذائیت تصور ہی پاکستان کی عام آبادی کے لیے دھندلا ہے اور اس کی اہمیت کم، حتیٰ کہ اسپتالوں میں بھی اس کے کردار کے بارے میں کم ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف 10-15% اسپتال ہی نیوٹریشن یعنی غذائیت پر توجہ دے پاتے ہیں۔ ماہرین کے بقول اس کی اہم وجہ ملک کے اسپتالوں میں ایسے تربیت یافتہ نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنز کی کمی ہے۔ پاکستان نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک سوسائٹی کے صدر فائزہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت ملک میں نیوٹریشن کاؤنسل کا کوئی وجود نہیں، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو ان کا جائز مقام نہیں مل پاتا.
نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک کاؤنسل یہ ایک شدید ترین ضرورت ہے اس وقت کی, جس کی جو بنے گی تو ہزاروں جو اسٹوڈینٹس ابھی یونیورسٹیوں میں پڑھ پڑھ کے نکل رہے ہیں اور وہ فارغ کر رہے ہیں اور جو ان کی ریکگنیشن نہیں ہے اور جو کام کر رہی ہیں ڈائٹیشن, ان کو بہت مدد ملے گی کیونکہ بہت بڑا گروپ ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مریضوں میں غذائی کمی بڑھ جائے تو انہیں زیادہ عرصے تک طبی نگہداشت کی ضرورت پڑ سکتی ہے, مرض سے نکلنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے اور زیادہ خطرناک پیچیدگیوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ صورتحال دائمی بیماری کو بڑھانے کی بھی وجہ بن سکتی ہے, بلکہ شدید بیماری کے ساتھ انفیکشن کے امکانات بھی مزید بڑھ جاتے ہیں. سال 2018 میں سامنے آنے والی پاکستان کی نیوٹریشن پالیسی کے تحت ملک میں 2025 تک بچوں میں غیر کامل نمو, وزن کی کمی, ان میں وٹامن اے, آئرن اور آیوڈین کی کمی کے علاوہ خواتین میں خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف اہداف مقرر کیے گئے تھے, لیکن اکنامسٹ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس حکمت عملی پر عمل درآمد میں بڑی خامیاں موجود ہیں اور اس حکمت عملی میں مانیٹرنگ اور نتائج کو پرکھنے کا کوئی طریقہ کار سرے سے موجود ہی نہیں. اسی طرح پاکستان میں صحت کے ادارے مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت ہیں. اس بارے میں ڈائریکٹر قومی نیوٹریشن پروگرام ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی کے خیال میں ملک میں بڑی تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے, جس پر کام جاری ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے صوبہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ عوام کو ان کے منتخب نمائندوں سے محروم کرنا کسی طور پر بھی آئینی نہیں. وزیر قانون پنجاب کا کہنا ہے کہ بظاہر ان اداروں کو بحال کرنا ایک مشکل کام ہے. مبصرین عدالتی فیصلے کو احسن قرار دے رہے ہیں. مقامی حکومتوں کے نظام کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم کیا تھا, جسے عدالت عظمیٰ نے غیر قانونی قرار دیا. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عوام نے بلدیاتی نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے, محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کی مدت ختم نہیں کی جا سکتی. عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ جمعرات کے روز سامنے آیا. کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی. مبصرین عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو اہم سمجھتے ہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب نے کہا کہ اس کا فیصلہ بہت جلدی آ جاتا تو بہتر ہوتا, کیونکہ منتخب نمائندوں کے 3 سال باقی تھے جب بغیر کسی وجہ کے مقامی حکومتیں تحلیل کر دی گئیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احمد بلال محبوب نے کہا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو توقع تھی کہ جلد نئے انتخابات ہو جائیں گے.
ڈر یہ ہے کہ اب یہ کوشش بھی کی جائے گی کہ اب جب کہ باہر ہو گئی ہیں تو ان کو ڈسفنکشنل کیا جائے, ان کو ریسورسز نہ دیے جائے, اور میرے خیال میں جس حکومت نے یہ اقدام کیا ہے انکانسٹیٹیوشنل سمبولیکلی, ان کے خلاف بھی کوئی بشک چھوٹا سا جرمانہ ہی عائد کریں, لیکن کوئی نہ کوئی اس قسم کی سزا عائد ہونی چاہیے.
وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر تفصیلی گفتگو سے پرہیز کیا. تاہم وائس آف امریکہ کے ساتھ مختصر گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون پنجاب نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2019 کے لوکل باڈی سیکشن 3 پر اعتراضات اٹھائے ہیں, جبکہ باقی بدستور موجود ہے.
119 کے پیر بحال کرتے تو پھر وہ یہ ادارے ختم ہو چکے ہیں. میٹروپولیٹن اس وقت 1 ہوتی تھی, آج 9 ہے. اس وقت ضلع کونسل ہوتی تھی, جو ضلع کونسل کے چیئرمین بحال کیے گے وہ کہاں جائیں گے, کیونکہ ضلع کونسل نے کوئی
واضح رہے. صوبہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آخری مرتبہ 2016 میں ہوئے تھے, جن کی مدت رواں سال دسمبر 2021 میں پوری ہونی ہے. وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں لاہور کے 2016 میں میئر بننے والے کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے متعدد بار رابطہ کیا, لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکے. تاہم ایک نجی ٹیلی ویژن لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مبشر جاوید نے کہا کہ وہ عدالتی فیصلے پر بہت خوش ہیں.
جب انہوں نے ہمیں ختم کیا تو دین وی تھاٹ کہ اگین اٹ از الیگل اینڈ ہم چلے گئے ہائی کورٹ میں, اور ادھر سے جب ہمیں نہ ملا ریلیف فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر سپریم کورٹ میں ایک ساتھ ہوا چلے گا اور وہاں سے ہمیں ریلیز کر دیا گیا.
واضح رہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مئی 2019 میں ایک ایکٹ کے تحت مقامی حکومتوں کا نظام ختم کر دیا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی نیم قبائلی علاقے جانی خیل کے مقامی قبائلیوں نے 9 روز سے جاری احتجاجی دھرنا حکومت کے ساتھ معاہدہ طے پانے کے بعد بنو شہر کے نواح میں ختم کر دیا. مظاہرین ان 4 لڑکوں کی لاشیں جانی خیل ہی میں تدفین کے لیے واپس روانہ ہو گئے. یہ لاشیں 21 مارچ کو ملی تھیں. معاہدے کے تحت حکومت نے علاقے میں قیام امن کو یقینی بنانے اور تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کو 3 مہینوں کے اندر رہا کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ نے مطالبے کے تحت ہلاک ہونے والے لڑکوں کے ورثاء کو فی کس 25 لاکھ روپے کے چیک بھی جرگہ ممبران کے حوالے کر دیے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت اور جانی خیل قبیلے کے رہنماؤں کے درمیان ایک مصالحہ کی جرگی کی وساطت سے مذاکرات بالآخر کامیاب ہو گئے. وزیر اعلی محمود خان نے سوموار کی صبح 8 نکاتی معاہدے کی منظوری دے دی. اس معاہدے پر حکومت کی جانب سے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بنو اور جانی خیل قبیلے کے 13 رہنماؤں کے علاوہ مصالحتی جرگے میں شامل 6 ممبران نے دستخط کیے ہیں. معاہدے کو تصفیہ جانی خیل امن و امان کا نام دیا گیا ہے اور اس معاہدے میں علاقے میں قیام امن کو یقینی بنانے، مقامی لوگوں سے اسلحہ نہ لینے اور گرفتار افراد کی رہائی سر فہرست ہے. وزیر اعلی کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے بنو میں معاہدے کے تحت دھرنے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا،
جو 4 شہدا ہیں ان کی اس واقعے کے اوپر شفاف انکوائری ہے اور 8 ان سارے معاملات پہ جب کنسنسس ڈیولپ ہوا تو اس کے بعد پرامن طریقے سے احتجاج کا خاتمہ.
جانی خیل قبیلے کی مذاکراتی کمیٹی میں شامل قبائلی رہنما امان اللہ جان نے دھرنے کے خاتمے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قوم نے جو ڈیمانڈ کیے تھے کہ ہمارے علاقے میں امن کو ہر صورت میں بحال کرنا ہے، تو حکومتی وفد کی طرف سے یہ شورٹی دی گئی ہے اسٹامپ پیپر پہ کہ 3 مہینوں کے اندر ہم یہ جتنے بھی مسلح گروہ ہیں، مسلح گروپس ہیں، ان کو ختم کریں گے اور ساتھ میں جتنے بھی مسنگ پرسن ہیں جانی خیل کے اسپیشلی، 3 مہینوں کے اندر ہم ان کی انویسٹیگیشن کر کے اگر کوئی مجرم ہو، قصوروار ہو، عدالت میں پیش کریں گے اور ساتھ میں جو بھی قصور ہو ان کو جتنا جلدی ممکن ہو رہا کریں گے.
معاہدے کے تحت وزیر اعلی محمود خان نے 4 قتل کیے جانے والے لڑکوں کے لواحقین کو فی کس 25 لاکھ روپے کی امدادی چیک سابق ممبر قومی اسمبلی حاجی شاجی گل آفریدی کے ذریعے جانی خیل جرگی کے سربراہ کے حوالے کر دیے. وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے،
یہ واقعہ اتنا افسوسناک تھا اور اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لواحقین کے ساتھ مزید انگیجمنٹ بڑھتی رہی. وہاں کے لوگوں کے ساتھ، جانی خیل کی قبائل کے ساتھ، یہاں کی روایات کے مطابق اور جو مطالبات ہیں وہ منوان تسلیم کر دیے گئے. تاہم وہاں پہ کچھ ڈسگرنٹلڈ بھی تھے، کچھ گروپس بھی تھے جنہوں نے معاملے کو سبوتاج کرنے کی کوشش.
وزیر اعلی محمود خان کئی ایک اہم صوبائی وزراء اور مشیروں سمیت اتوار کے صبح بنو پہنچ گئے تھے، جہاں پر ان کی موجودگی کے سبب حکومت اور جانی خیل قبائل کے درمیان معاہدہ طے پانے میں مدد ملی. اس معاہدے میں ایک روز قبل اتوار کے روز جانی خیل سے بنو جاتی ہوئی یا مظاہرے میں شرکت کرنے والے تمام گرفتار افراد کی رہائی بھی شامل ہے. اسی بنیاد پر پشتون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین اور شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ سمیت تمام گرفتار افراد بنو ہی میں رہا کر دیے گئے ہیں. بنو کو شمالی وزیرستان سے ملانے والے نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں احتجاجی دھرنا 21 مارچ کو اس وقت شروع ہوا تھا جب وہاں ایک مقامی قبرستان سے ان 4 لڑکوں کی گولیوں سے چلنی اور تشدد زدہ لاشیں ملی تھی جو روا ماہ کے اوائل میں شکار کیلے جانے کے بعد نامعلوم افراد نے اغوا کیے تھے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے پاکستان بار کونسل کے خط کے جواب میں پاکستان میں متعدد آزاد صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹے الزامات پر دائر مقدمات کے لیے حکومت کی توجہ دلائی. یہ خط اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل الرحمان کو لکھا گیا. پاکستان بار کونسل کی صحافیوں کے تحفظ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی نے اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کو خط لکھ کر پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ریاستی اداروں کے ملوث ہونے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اس بارے میں پاکستان بار کونسل کے وکلا کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں کا صحافیوں پر دباؤ ڈالنا درست نہیں، جبکہ پاکستان کی حکومت ایسے تمام الزامات کی واضح طور پر تردید کرتی آئی ہے. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر میں. پاکستان میں ایچ آئی وی اور ایڈس کی روک تھام کے لیے امداد فراہم کرنے والے ادارے گلوبل فنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ تنظیم کی جانب سے اس مد میں آئندہ 3 سالوں کے لیے مہیا کی جانے والی 7 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی امداد حکومت کی بجائے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ڈی پی کے تحت خرچ کی جائے گی. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ گلوبل فنڈ نے یہ فیصلہ ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی کے تحت کیا تاکہ گلوبل فنڈ کے مطابق ملک میں ایچ آئی وی کی روک تھام کے لیے امداد کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے. تاہم حکام نے واضح کیا کہ اس پالیسی کا اطلاق ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں شورش، سیاسی عدم استحکام یا فنڈز کے استعمال میں مبینہ طور پر بدعنوانی کے شواہد موجود ہوں۔ پاکستان کے ایڈز کنٹرول پروگرام سے وابستہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ صورتحال نہیں، اور ان کے بقول پاکستان میں ایڈز کنٹرول پروگرام کی کارکردگی کے بارے میں اگر کوئی تحفظات ہیں تو انہیں باہمی تعاون اور اشتراک سے دور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان ایڈز کنٹرول پروگرام کی سربراہ ڈاکٹر عائشہ احسانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایڈز کنٹرول پروگرام کے لیے یو این ڈی پی کی شمولیت پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ابھی بھی یہ کہوں گی کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کا وہ ہوتا ہے، اٹ از دا مینڈیٹ آف دا گورنمنٹ، حکومت کا وہ اٹس دا فیس آف دا گورنمنٹ، تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تین پی آر ہونے چاہیے تھے، این اے سی پی کو ٹریٹمنٹ کرتے رہتے یو این ڈی پی سے مشاورت کے ساتھ، اور یو این ڈی پی جو مانیٹرنگ تھی وہ کرتے رہے۔
لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس اقدام کی وجہ سے ایچ آئی وی اور ایڈز کنٹرول کرنے والے سرکاری اداروں کا کردار ان کے بقول محدود ہو سکتا ہے۔
بعد میں کہ گورنمنٹ کا کیسے رول ہوگا، اور بھی پریپ ہے، او ایس ٹی اور بہت سی ایسی نئی تجاویزیں جو کرنے امپلیمنٹ اور رول آؤٹ کرنے والی تھی اس تین سال گرانٹ میں، اب وہ کیسے ہوں گی؟ بہت سو میں جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ کے نہ ہونے سے یہ کیسے ہوگا۔
دوسری جانب سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی اس اقدام کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں۔ ان صوبوں میں ایچ آئی وی سے متاثر افراد کی تعداد دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہے۔ سندھ کے محکمہ صحت نے وائس آف امریکہ کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ گلوبل فنڈ کے اس اقدام سے صوبوں میں ایچ آئی وی کی روک تھام اور اس وبا سے متاثر افراد کے علاج کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ صوبے کے محکمہ صحت نے گلوبل فنڈ سے ایچ آئی وی کے تدارک کے لیے امداد براہ راست صوبوں بالخصوص سندھ کو دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے، لیکن گلوبل فنڈ نے وائس آف امریکہ کو بذریعہ ای میل بھیجے گئے ایک بیان میں بتایا کہ پاکستان میں ایڈز کنٹرول کرنے کے لیے ایک مؤثر میکانزم درکار تھا جس میں یو این ڈی پی اور دیگر شراکت داروں کی شمولیت لازمی ہو گئی تھی۔ گلوبل فنڈ کے مطابق سندھ کے علاقے رتو ڈیرو میں بہت کم عرصے میں سامنے آنے والے ایچ آئی وی کے مثبت کیس پاکستان میں اس وبا کی سنگینی کا مظہر ہیں۔ یاد رہے کہ سندھ کے ضلع لاڑکانہ کے علاقے رتو ڈیرو میں غیر محفوظ سرنج کے استعمال کی وجہ سے سینکڑوں بچے بھی ایچ آئی وی کا شکار ہو گئے تھے۔ ان بچوں میں مقامی صحافی گل بہار شیخ کی 2 سالہ بیٹی بھی شامل تھی۔ گل بہار کا کہنا ہے کہ ایچ آئی وی اور ایڈز کے علاج کے اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہے، لہٰذا انہیں یہ سہولت بالکل مفت ملنی چاہیے۔
تو ایک تو میں پاسیبل ہم نہیں جا رہے تھے، یہ ہمیں کوئی بھی دے، لیکن یہ دوائیاں ملنی چاہیے، یہ بند نہیں ہونے چاہیے، تو ہم اس وجہ سے پریشان بہت رہے ہیں کیا ہوگا۔
لیکن گلوبل فنڈ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی امدادی فنڈ کے ذریعے ایچ آئی وی کی وبا کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور تنظیم کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ مؤثر طریقہ کار کے تحت ایچ آئی وی کے متاثرین کو ان کے گھروں کے قریب علاج کی سہولت فراہم کرنا بھی تنظیم کی ترجیح ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں ایڈز کنٹرول پروگرام کے سابق سربراہ ڈاکٹر منیر ملک کا کہنا ہے کہ گلوبل فنڈ کے حالیہ فیصلے سے ان کے بقول پنجاب میں حکومت کی سطح پر جاری ایڈز کنٹرول پروگرام پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر منیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وبا سے ممکنہ طور پر شکار ہونے والے سیکس ورکر بھی سماجی ڈر اور خوف کی وجہ سے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں۔
اپروچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سی بی اوز بھی کام کریں، سنو بال سیمپلنگ ہے، سی بی اس کو پتا ہوگا کہ یہ بندہ انجیکشن ڈرگ یوزر ہے، یہ سیکس ورکر ہے، ان کے ذریعے سے ہم نیکسٹ آگے اپروچ کریں گے، تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی۔
عام خیال یہ ہے کہ ایچ آئی وی سے معاشرے کے مخصوص افراد ہی متاثر ہوتے ہیں، لیکن رتو ڈیرو کے صحافی گل بہار کا کہنا ہے کہ ان کے بقول اب یہ مرض عام آبادی میں بھی پھیل رہی ہے۔ یو این ڈی پی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 190,000 افراد ایچ آئی وی کے شکار ہیں، جن میں سے زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں ہیں۔ تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار ان کے بقول ایک اندازے پر ہی مبنی ہے۔
لیکن دوسری طرف پاکستان میں ایچ آئی وی سے متاثر صرف لگ بھگ 25,000 افراد کا ریکارڈ موجود ہے۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے صدر رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ اس متنازع بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت دلی کی منتخب حکومت کے اختیارات کم اور لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دستخط کے ساتھ ہی یہ بل قانون بن گیا۔ اس قانون کے مطابق دلی کی کیجریوال حکومت اب کوئی بھی انتظامی فیصلہ نہیں کر سکے گی۔ اس کے ہر فیصلے کو لیفٹیننٹ گورنر یا ایل جی انل بیجل کی منظوری ضروری ہوگی۔ ایل جی کا تقرر مرکزی حکومت کرتی ہے۔ حکمران جماعت عام آدمی پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے اس قانون کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن میں ہارنے کے باوجود دلی پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
مذکورہ متنازعہ بل کو پہلے لوک سبھا نے منظور کیا اور پھر راجیہ سبھا نے۔ حزب اختلاف نے اس بل پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ کیا، لیکن اس کے واک آؤٹ کے درمیان اسے زبانی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔ اس قانون میں کہا گیا ہے کہ دہلی حکومت کا مطلب لیفٹیننٹ گورنر یا ایل جی ہوگا۔ حکومت کی جانب سے کوئی بھی انتظامی فیصلہ کرنے کے لیے ایل جی کی منظوری ضروری ہوگی۔ یاد رہے کہ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ حاصل نہیں ہے، اس کے اختیارات کم ہیں اور ایل جی کے اس سے بھی کم۔ دہلی کا ایل جی مرکزی حکومت کا مقرر کردہ اور اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ دہلی میں حکمراں عام آدمی پارٹی مسلسل یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ بی جے پی ایل جی کے توسط سے دہلی پر حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل اور معروف قانون داں زڈ کے فیضان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہلی مکمل ریاست نہیں ہے، اس کے اختیارات محدود ہیں اور مرکزی حکومت کو قانون بنانے کا حق ہے، لیکن وہ اس حق کا غلط استعمال کر رہی ہے۔
یہ قانونی طور پر تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اکثریت کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اکثریت کے زون میں پارٹی ہے اور وہ پورے ملک میں جمہوری نظام کو ہر جگہ درہم برہم کر رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جا رہی ہے۔
سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور کانگریس رہنما ابھیشیک منو سنگھوی کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں اب تک جتنے بھی بل پیش کیے گئے، مذکورہ بل اب تک کا سب سے مہلک اور غیر آئینی بل ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے اس بل کے خلاف دہلی میں ہونے والے ایک احتجاجی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ حکومت عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی کو خریدنا چاہتی تھی، ناکامی کی صورت میں اس نے یہ قانون بنایا۔
تو یہ دلی کے اندر جب ایم ایل اے نہیں بکرے تو انہوں نے اس قانون لا کے دلی کے اندر یہ ستا ختم کرنا چاہتے ہیں، جنتا کی ستا ختم کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن بی جے پی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ نائب وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ اس قانون کا مقصد دہلی میں حکومتی نظام کو منضبط کرنا ہے۔ عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ مودی حکومت اس کی مقبولیت سے خائف ہے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر سے دفعہ 370 ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام دو خطوں میں تقسیم کیا تھا تو کیجریوال نے اس کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن اب وہ اس قانون پر اعتراض کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی دو روزہ دورے پر تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمون سے ملاقات کی ہے۔ صدر غنی 9ویں ہارٹ آف ایشیا استنبول وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ نائب صدارتی ترجمان فاطمہ مرچل کا کہنا ہے کہ صدر غنی کے دورے کے دوران دونوں ملکوں میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ افغان نائب وزیر خارجہ میر بائز ناب نے کانفرنس کے پہلے روز خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فائر بندی کے لیے طالبان پر دباؤ بڑھا دے۔ انہوں نے کہا کہ دیر پا قیام امن کا خواب اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب امن بات چیت کے نتیجے میں افغانستان میں ایک خود مختار متحد اور جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ خسرو نوزیری نے کانفرنس سے اپنے خطاب کے دوران افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق افغان صدر غنی اور تاجک صدر رحمون بھی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ امریکہ میں کار چھیننے کی واردات کے دوران ہلاک ہونے والے پاکستانی ڈرائیور محمد انور کی آخری رسومات اور اہل خانہ کی مدد کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت $600,000 سے زائد رقم اکٹھی کر لی گئی۔ محمد انور کی ہلاکت کا واقعہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں گزشتہ ہفتے اس وقت پیش آیا تھا جب دو کم عمر مسلح لڑکیوں نے ان سے گاڑی چھیننے کی کوشش کی۔ میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ MPD کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق یہ واقعہ واشنگٹن ڈی سی کی وین اسٹریٹ پر 23 مارچ کو پیش آیا، جس میں کار چھیننے کی کوشش کے دوران 66 سالہ شخص محمد انور پر سٹرین گن سے حملہ کیا گیا، بعد ازاں وہ ہلاک ہو گئے۔ واقعے کے بعد دو کم عمر لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں پر قتل اور کار چھیننے کا الزام عائد کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق دونوں لڑکیوں کی عمریں 13 اور 15 سال کی ہیں۔ ریڈیو اسٹیشن WTOP کو دیے گئے ایک بیان میں اوبر ترجمان نے کہا کہ ہم اس افسوسناک خبر پر غمزدہ ہیں اور اس مشکل وقت میں ہمارے دل محمد انور کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تفتیش میں تیزی دکھاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے ایک روز کے بعد میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کے روز ایک جنازے پر فائرنگ کی. عینی شاہدوں کے مطابق فائرنگ کے آواز پر ینگون کے تجارتی دارالحکومت کے قریب واقع باغوں میں جنازے میں شریک افراد وہاں سے چلے گئے. تاحال کسی کی ہلاکت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. تائپے کے لبرٹی چوک پر جمع مظاہرین بغاوت مخالف پوسٹرز تھامے گھنٹوں گیت گاتے رہے. وہ میانمار کا قومی پرچم لہرا رہے تھے. یہ جنازہ 20 سالہ تھائی مونگ کا تھا جو فوجی جنتا کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سب سے خون ریز دن یعنی ہفتے کے روز ہلاک ہونے والے تقریباً 114 افراد میں سے ایک تھے. امریکہ سمیت ایک درجن ملکوں کے دفاعی شعبوں کے سربراہوں نے ہفتے کے روز ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں میانمار کے جمہوریت کے حامی غیر مسلح افراد کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کی مذمت کی. مزید تفصیلات سمن خان کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف ہفتے کو ہونے والے مظاہروں اور جمہوریت پسندوں کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 114 ہو گئی ہے. ہلاک شدگان میں بچے بھی شامل ہیں. امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک اور عالمی رہنماؤں نے میانمار میں ہلاکتوں کی مذمت کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی ان واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکہ، برطانیہ، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیدرلینڈ، یونان، نیوزی لینڈ، ڈنمارک، جرمنی اور کینیڈا کے ڈیفنس چیفز نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں میانمار کی فوج کی ان کاروائیوں کی مذمت کی ہے. میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے بعد سے ہی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم ہفتے کو سب سے خون ریز دن قرار دیا جا رہا ہے. ہفتے کو میانمار میں مسلح افواج کا دن منایا جا رہا تھا جس کے پیش نظر جمہوریت پسندوں اور فوج مخالف مظاہرین نے ملک کے سب سے بڑے شہروں ینگون اور منڈالے سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے کیے. خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق ایک خاتون سمیت 40 افراد منڈالے میں ہونے والے مظاہرے میں فوجی کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہوئے جبکہ 27 افراد ینگون میں ہلاک ہوئے. منڈالے میں ایک 5 سالہ بچے کی ہلاکت کی بھی اطلاعات ہیں. میانمار کی فضائیہ نے ہفتے کو تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب فوج مخالف مسلح نسلی گروہ کیرن نیشنل یونین کے این یو کے ٹھکانوں پر بمباری بھی کی جن میں 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے. کے این یو نے ہفتے کو دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک کاروائی میں ایک کرنل سمیت 10 فوجیوں کو ہلاک کر کے فوجی بیس پر قبضہ کر لیا تھا. میانمار کی فوج نے ہفتے کو ہونے والی شہری ہلاکتوں اور باغی گروپ کے این یو کے دعووں پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا. دوسری جانب ینگون میں امریکی کلچرل سینٹر کی عمارت پر گولیاں لگیں، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا. امریکی سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. رپورٹس کے مطابق 1 فروری کے بعد سے شروع ہونے والے مظاہروں میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد اب 440 تک جا پہنچی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے میانمار میں پیش آنے والے واقعات کو اندوہناک قرار دیتے ہوئے میانمار کی فوج پر تنقید کی ہے. بلنکن کا کہنا ہے کہ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برمی فوج محض چند افراد کے مفاد کی خاطر عام شہریوں کی زندگیاں قربان کر دے گی. انہوں نے ہلاک شدگان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ میانمار کے بہادر عوام دہشت پھیلانے والی فوجی حکومت کو مسترد کر رہے ہیں. ادھر فوجی حکومت کے سربراہ جنرل من آنگ لینگ نے فوجی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بار انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، تاہم انہوں نے اس زمن میں کوئی تاریخ نہیں دی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جن ساکی نے تصدیق کی ہے کہ صدر بائیڈن ملک کے اندر اسلحے پر کنٹرول کے لیے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جن ساکی کا کہنا تھا کہ صدر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک موقع بھی ہے کہ وہ اس مسئلے پر کانگریس کو شامل رکھیں. ان کے مطابق پہلے ہی 2 بل کانگریس میں موجود ہیں جن میں سے ایک اسلحہ خریدنے والے کے پس منظر کی جانچ پڑتال سے متعلق ہے جبکہ دوسرا اسلحے پر پابندی اور اس کے فروغ سے متعلق قانون سازی کے بارے میں ہے. پریس بریفنگ میں جن ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ صدر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے ریاستوں کو ساتھ لے کر چلنا ایک بہترین اقدام ہے. ان کے بقول اسلحے پر کنٹرول کے بارے میں گزشتہ 2 برسوں میں کافی پیش رفت دیکھی گئی اور پہلے ہی 20 ریاستوں نے اسلحہ خریدنے والے کے بیک گراؤنڈ چیک کا دائرہ وسیع کیا ہے اور 7 ریاستوں نے اسلحے پر پابندی لگائی ہے. سو قومی سطح پر اس مسئلے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹس گن کنٹرول سے متعلق نئی کوششیں ایسے موقع پر کر رہے ہیں جب گزشتہ پیر کو ایک حملہ آور نے کولوراڈو کے علاقے بولڈر میں ایک گروسری سٹور پر فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک کر دیا. اسی طرح گزشتہ ہفتے ایک مسلح شخص نے اٹلانٹا میں مساج پارلرز پر حملہ کر کے 8 افراد کو ہلاک کیا تھا, جبکہ ورجینیا میں بھی فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا. امریکہ میں گن کنٹرول سے متعلق حالیہ رپورٹوں کے مطابق وائٹ ہاؤس اس بارے میں بھی غور کر رہا ہے کہ گھریلو ساختہ بندوقیں جن پر کوئی سیریل نمبر کندہ نہیں ہوتا ان کے رکھنے کے لیے بھی بیک گراؤنڈ چیک کو لازم قرار دیا جائے, اور اگر کوئی شخص اپنے پس منظر کی وجہ سے بندوق خریدنے کا اہل قرار نہیں پاتا تو اس کے بارے میں مقامی پولیس کو مطلع کیا جائے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے اتوار کے روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس پر ایک انٹرویو میں کہا کہ سنکیانگ کے علاقے میں ایغور مسلمانوں پر جبر و ستم کی اطلاعات کی تصدیق کے لیے وہاں اقوام متحدہ کی آزادانہ رسائی کے لیے چین کے ساتھ سنجیدگی سے بات چیت ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل ویشلٹ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ بلا جواز گرفتاریوں, ناروا سلوک, جنسی تشدد اور جبری مشقت کی اطلاعات نے یہ ضروری کر دیا ہے کہ سنکیانگ کی صورتحال کے بارے میں آزادانہ چھان بین کی جائے. فروری میں بیشلٹ نے کہا تھا کہ وہاں جانے کے لیے بات چیت شروع کی گئی ہے لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا. مصر کی سویز کنال میں پھنس جانے والے ایک بڑے کنٹینر بحری جہاز ایور گرین کو عملے نے بچا لیا اور اس کے رخ کو موڑ دیا گیا ہے. تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ جہاز کس قدر جلد اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکے گا یا پھر سویز کنال کب تک جہازوں کے گزرنے کے لیے بحال ہو سکے گی. سویز کنال انتظامیہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسامہ رابی نے ایک بیان میں کہا کہ کامیاب کوشش کے نتیجے میں جہاز کو نہر کے کنارے سے 4 میٹر دور دھکیل دیا گیا ہے اور اس کا رخ بحال کر دیا گیا ہے اور اب یہ 100 میٹر آگے جا چکا ہے. رابی کا کہنا ہے کہ اب اس جہاز کا رخ 80% درست ہو چکا ہے. ان کے مطابق عملہ اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور نہر میں بلند ہوتی ہوئی لہروں کی مخالف سمت میں جہاز کو صحیح انداز میں سفر کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے قابل بنایا جائے گا. نہر سویز بحیرہ احمر اور بحیرہ روم کے درمیان جہازوں کی آمد و رفت کے لیے اہم گزرگاہ ہے اور اس صورتحال کے باعث یہاں کئی روز سے ٹریفک متاثر ہوا. 360 سے زائد بحری جہاز نہر میں داخل ہونے کے لیے منتظر تھے. نہر سویز کے آبی راستے سے مصر کو ہر سال 5 سے 6 ارب ڈالر تک کی آمدن ہوتی ہے. جرمنی کی انشورنس کمپنی الائنس کے مطابق اس آبی گزرگاہ میں ٹریفک رک جانے کے باعث عالمی تجارت کو 6 سے 10 ارب ڈالر روزانہ کا نقصان ہو سکتا ہے. اور آئیے اب کرونا وائرس کے بارے میں کچھ خبریں اور رپورٹیں پیش کریں. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 68,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. گزشتہ اکتوبر کے بعد کسی بھی ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے. امریکہ میں عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے جہاں ایک جانب ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن مہم جاری ہے, وہاں یومیہ کیسز کی تعداد میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی. امریکہ میں متعدد امراض کے ماہر اور کرونا وبا پر وائٹ ہاؤس کی مشاورتی ٹیم کے رکن ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے ملک میں کرونا کے حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر فاؤچی کہتے ہیں کہ بعض ریاستوں نے کرونا پابندیاں اٹھانے میں بہت جلد بازی کی اور کرونا کیسز میں حالیہ اضافہ اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. انہوں نے سی بی ایس نیوز سے بات کرتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ امریکہ میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے خدشے کو دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کرونا کیسز میں کمی واقع نہیں ہو رہی اور انہیں یقین ہے کہ کیسز ایک سطح پر آ کر ٹھہر جائیں گے. امریکہ میں کرونا کی تیسری لہر کے خدشات کا اظہار ایسے موقع پر سامنے آ رہا ہے جب گزشتہ چند روز کے دوران ملک میں یومیہ کیسز کی اوسطن تعداد لگ بھگ 60,000 رپورٹ ہو رہی ہے. امریکہ میں امراض پر قابو پانے کے ادارے سی ڈی سی نے اتوار کے روز کہا کہ ملک بھر میں اب تک 5 کروڑ سے زیادہ افراد کو کرونا ویکسین کی ایک جبکہ 9 کروڑ سے زائد افراد ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہیں. سی ڈی سی کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل والنسکی کا کہنا ہے کہ انہیں وبا میں تیزی سے اضافے پر تشویش ہے اور ان کے بقول سی ڈی سی کا تازہ ترین ڈیٹا اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ کیسز میں حالیہ کمی کے بعد اس میں ایک مرتبہ پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے. کچھ اور خبروں کے ساتھ تفصیلات پیش کرتی ہیں گیتی آرا انیس.
سماجی رابطوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے کہا ہے کہ کمپنی نے COVID-19 سے متعلق غلط معلومات کا پرچار کرنے پر وینزویلا کے صدر نکولس میڈورو کا پیج 30 دن کے لیے منجمد کر دیا ہے. فیس بک کے ایک ترجمان نے خبر رسان ادارے رائٹرز کو بتایا کہ میڈورو نے کرونا کے علاج کے لیے اپنے پیج پر جڑی بوٹیوں سے تیار کی گئے ایک مشروب سے متعلق بغیر کسی طبی حقائق کے ایک ویڈیو شیئر کی تھی. ترجمان کے بقول صدر نے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ یہ کرونا وائرس کے خلاف ایک مؤثر دوا ہے. ان کے مطابق فیس بک عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کو مستند مانتا ہے اور ڈبلیو ایچ او کے مطابق ابھی تک اس وائرس کے علاج کے لیے کوئی دوا مارکیٹ میں نہیں آئی. دنیا کے کئی ممالک اس وقت کرونا وائرس کی نئی لہر کی لپیٹ میں ہیں اور سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز نے عالمی وبا اور ویکسین کے متعلق اطلاعات پوسٹ کرنے کے لیے نئے قواعد و ضوابط وضع کیے ہیں. تاہم ماہرین کے مطابق اب بھی کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس غیر مصدقہ اطلاعات پھیلا رہے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام کو ان کے پلیٹ فارمز پر غلط معلومات کی موجودگی کی وجہ سے تنقید کا بھی سامنا ہے۔ ادھر کرونا وبا سے متاثرہ ملک برازیل میں یومیہ 2400 افراد اس مہلک وبا سے ہلاک ہو رہے ہیں، جو دنیا بھر میں مجموعی اموات کا ایک چوتھائی ہیں۔ یورپ کے ملک اسپین کی وزارت صحت نے فرانس سے آنے والے مسافروں میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ فرانس سے بذریعہ زمینی راستہ اسپین آنے والوں کو کرونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زیادہ متاثرہ علاقوں سے اسپین آنے والے مسافروں کو سفر کرنے سے 72 گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ تاہم یہ پابندی ٹرک ڈرائیورز، سرحدوں کے آر پار کام کرنے والوں اور سرحد سے 30 کلومیٹر کی حدود میں رہنے والوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ عالمی وبا کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور اب وائرس سے بچاؤ کی ویکسین سامنے آنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں متعدد سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ آیا ویکسین لگوانے کے کوئی مضر اثرات تو نہیں، دوسری جانب یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کیا کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد یا ویکسین لگانے سے قبل درد کم کرنے کی دوا کا استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ درد کم کرنے کی دوا کے حوالے سے یہ تشویش ہے کہ مدافعتی نظام کی جانب سے آنے والے رد عمل کو روک سکتی ہے، جس سے ویکسین کا اثر کم ہو سکتا ہے۔ ویکسین انسانی جسم میں اس طرح سے کام کرتی ہے کہ وہ جسم کو متحرک کرتی ہے کہ اس میں کوئی وائرس داخل ہوا ہے، اور اسے اس کے خلاف دفاع کو بڑھانا ہے، جس سے انسان میں بازو اور پٹھوں میں عارضی تکلیف، بخار، سوجن اور دیگر علامات سامنے آتی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے کہ ویکسین درست کام کر رہی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ درد کم کرنے والی ایسی ادویات جن میں آئبروپین شامل ہوتا ہے، وہ مدافعتی نظام کا رد عمل کم کر سکتی ہیں۔ امریکن سوسائٹی فار مائکرو بایولوجی میں شائع ہونے والے ایک مطالعے میں چوہوں پر تحقیق کی گئی تھی، جس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ دوائیں اینٹی باڈیز کی پیداوار کو کم کر سکتی ہیں، جو وائرس کے خلیوں کو متاثر ہونے سے روکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے بعد ظاہر ہونے والی علامات سے بچنے کے لیے ویکسین سے قبل درد روکنے والی دوا کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے ڈاکٹر اس سے اتفاق کریں تو ہی آپ اسے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں۔
اور کرونا بحران نے عالم معیشت کو گزشتہ 90 سال کی بدترین کساد بازاری میں دھکیل دیا ہے، اور معاشروں کے غیر محفوظ طبقے اور کم ترقی یافتہ ممالک کے عوام کو بری طرح متاثر ہونے سے یکساں ترقی کا خواب مزید دھندلا پڑ گیا ہے۔ 60 عالمی تنظیموں کی تیار کردہ تازہ ترین رپورٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ رپورٹ 2021 میں کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر اقتصادی سرگرمیوں کا رک جانا اور اس بحران سے مقابلے کے لیے دنیا کی امیر اور کم ترقی یافتہ ملکوں کی صلاحیت میں پہلے سے موجود فرق، یہ دو ایسے عوامل ہیں جنہوں نے اقتصادی امکانات کو مزید سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ ٹاسک فورس نے ایک سفارش میں کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں پر قرضوں کا دباؤ کم کرنے کے علاوہ ان کے لیے مزید رقوم کا بندوبست کیا جائے تاکہ ترقی کے عمل کو آگے لے جایا جا سکے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ چینی اور ایرانی وزراء خارجہ نے دونوں اتحادیوں کے درمیان 25 سالہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ تقریب سرکاری ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے حوالے سے ایرانی خبر رساں اداروں نے بتایا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات موجودہ صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ مستقل بنیادوں پر ان کی نوعیت اسٹریٹجک ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں آزادانہ طور پر فیصلہ کرتا ہے، اور کچھ ایسے ممالک کی طرح نہیں جو ایک فون کال سے اپنا موقف تبدیل کر لیں۔ وانگ نے معاہدے پر دستخط سے قبل صدر روحانی سے ملاقات کی۔ اس سمجھوتے کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے تحت توانائی اور بنیادی ڈھانچے جیسے اہم شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کو شامل کیا جائے گا۔ روحانی کے مشیر حسیم الدین اشینا کے حوالے سے ایرانی میڈیا نے بتایا کہ کسی ملک کی طاقت اتحاد میں شامل ہونے کی صلاحیت میں ہے، الگ تھلگ رہنے میں نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ یہ دستاویز تجارتی، اقتصادی اور نقل و حمل کے تعاون کے لیے ایک لائحہ عمل ہے، جس میں دونوں فریقوں کے نجی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ چین ایران کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک ہے اور ایک دیرینہ اتحادی بھی، اور اس نے 2016 میں اتفاق کیا تھا کہ ایک عشرے کے دوران دو طرفہ تجارت کو 10 گنا بڑھا کر $600 بلین تک فروغ دیا جائے گا۔ جمعرات کے روز ایران کی وزارت صنعت و تجارت نے کہا کہ بیجنگ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی حفاظت اور چین ایران تعلقات کے جائز مفادات کا دفاع کرنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کی جماعتوں کے اس معاہدے کے بارے میں تہران کے ساتھ اس معاملے پر اختلافات ہیں کہ پہلے اس معاہدے پر واپس کس فریق کو آنا چاہیے، جو سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں ترک کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سینئر عہدیدار بین الاقوامی عطیہ دہندگان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان لاکھوں شامی پناہ گزینوں اور ان پڑوسی ملکوں کے لیے امداد میں اضافہ کریں جہاں انہیں پناہ ملی ہے. یہ پناہ گزین ایک عشرے سے جاری تنازع کا شکار ہوئے ہیں. یہ اپیل آئندہ ہفتے برسلز میں شام کے لیے فنڈس کی فراہمی کے لیے کی جانے والی کانفرنس سے پہلے کی گئی. لیزا شلائن کی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے ساتھ اسدرا ڈار.
شام میں ایک اندازے کے مطابق 24 ملین افراد اور اس خطے میں پناہ گزینی کی زندگی گزارنے والے شامی افراد کے لیے فلاحی امداد کی ضرورت ہے. برسلز میں وزارتی سطح پر منعقد کی جانے والی کانفرنس میں $10 ارب جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی جن میں سے شام کے اندر 13 ملین سے زیادہ لوگوں کے لیے $4.2 بلین مختص کیے جائیں گے. ان افراد میں سے بیشتر بے گھر ہو چکے ہیں. اپیل کے تحت فراہم کی جانے والی رقم میں سے $5.8 بلین 55 لاکھ شامی پناہ گزینوں اور ترکی، لبنان، اردن، عراق اور مصر میں 48 لاکھ افراد کے لیے وقف ہوگی جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے جاری تنازع آرائی کے دوران لاکھوں پناہ گزینوں اور ان کی میزبانی کرنے والی برادریوں کا دار و مدار ڈونر سپورٹ پر ہے. تاہم ان کا کہنا ہے کہ طویل جنگ کے دباؤ کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پناہ گزین اور میزبان کمیونٹیز زندگی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اقتصادی زوال کے باعث گھبرا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ COVID-19 کی عالمی وبا نے بھی پناہ گزینوں کے لیے صورتحال کو مزید خراب کیا ہے. گرانڈی کا کہنا ہے کہ بے گھر ہونے والی آبادی میں غربت کی سطح میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے. عالمی بینک کے ساتھ ہمارا اندازہ ہے کہ لگ بھگ 10 لاکھ مزید پناہ گزین شدید غربت کی سطح پر ہیں اور لبنان میں یہ صورتحال خاص طور پر نمایاں ہے. گرانڈی کا کہنا ہے کہ حالیہ اندازوں کے مطابق لبنان میں پناہ گزینوں کی 90% آبادی اب شدید غربت میں زندگی گزار رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ لبنان کی کم از کم 25% آبادی کو بھی شدید غربت کا سامنا ہے جس کی وجہ ملک میں جاری شدید سیاسی، اقتصادی اور معاشی بحران ہے. اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے منتظم آشم اسٹائنر نے خبردار کیا ہے کہ میزبان ممالک پر COVID-19 کے دباؤ اور شام کے پناہ گزینوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے بہت زیادہ بوجھ آ گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس پسپنظر کے ساتھ ان کے اپنے نظام اور سہولتوں کی فراہمی کے نظام پر بہت دباؤ پڑا ہے، جہاں ان کے اپنے شہریوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں اور جہاں معاشرے اور کمیونٹیز کے اندر سماجی کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بڑھ رہا ہے. سٹائنر کا کہنا ہے کہ خطے میں غربت اور عدم مساوات آسمان کو چھو رہی ہے اور اس سے پناہ گزینوں کی صحت اور روزگار کے حصول میں مسائل کا سامنا ہے اور میزبان کمیونٹیز کو ان کی دیکھ بھال کرنے اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے جدوجہد کرنا پڑ رہی ہے. یو این ایچ سی آر اور یو این ڈی پی کے سربراہوں نے اتفاق کیا ہے کہ شام کے پناہ گزینوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب پہلے سے کہیں زیادہ بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے. ان کا کہنا ہے کہ خطے میں ان پناہ گزینوں اور ان کی میزبان کمیونٹیز کو درپیش شدید ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے رقم کی انتہائی ضرورت ہے.
اور شمالی کوریا نے پیر کے روز کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوہرے معیار کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ اس کی تعزیراتی کمیٹی نے ملک کے حالیہ میزائل تجربے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ایک نئے قسم کے کم فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا، جس کے بعد واشنگٹن نے یو این اے کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کے اجلاس میں درخواست کی تھی. شمالی کوریا کی وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے ڈائریکٹر جنرل جو چول سو کے مطابق جمعے کے روز کمیٹی کے اجلاس میں امریکہ نے اس میزائل تجربے کی مذمت کی اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شمالی کوریا پر اضافی پابندیاں عائد کرنے اور موجودہ پابندیوں پر عمل درآمد سخت کرنے کا مطالبہ کیا. اور صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب کے رہنما نے قرن افریقہ کے ملک جبوتی میں ہونے والے اہم صدارت انتخابات سے قبل اسلامی انتہا پسند نظریات رکھنے والے افراد پر زور دیا کہ وہ جبوتی میں امریکہ اور فرانس کے مفاد کی حامل تنصیبات پر انفرادی حملے کریں. نئی جاری کردہ آڈیو میں احمد عمر ابو عبیدہ نے جبوتی کے رہنماؤں پر الزام لگایا کہ وہ ملک کو ایک فوجی اڈے میں تبدیل کر رہے ہیں جہاں سے مشرقی افریقہ میں مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. ابو عبیدہ نے خاص طور پر جبوتی کے نوجوانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسیوں اور امریکیوں کو ملک سے نکالنے کے لیے انفرادی طور پر خود کو شامل کریں. اور برطانیہ کے شاہی خاندان کی بڑی بہو اور ڈچز آف کیمبرج کیٹ میڈلٹن نے کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کھینچی گئی تصاویر پر مبنی ایک کتاب لانچ کر دی ہے. اس کتاب سے ہونے والی آمدنی نیشنل پورٹریٹ گیلری اور برٹش مینٹل ہیلتھ چیریٹی مائنڈ میں تقسیم ہوگی. خبریں ختم ہوئی لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے پاکستان بار کونسل کے خط کے جواب میں پاکستان میں متعدد آزاد صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف مبینہ جھوٹے الزامات پر دائر مقدمات کے لیے حکومت کی توجہ دلائی. یہ خط اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں پاکستان کے مستقل نمائندے خلیل الرحمان کو لکھا گیا. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق نے پاکستان میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف بنائے جانے والے مبینہ طور پر جھوٹے مقدمات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے اس سلسلے میں واضح اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس سے قبل پاکستان بار کونسل نے اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق سمیت دیگر اداروں کو اس بارے میں خطوط لکھے جن میں پاکستانی صحافیوں کے خلاف درج کیے جانے والے مقدمات، ان کے جبری اغوا سمیت آزادی اظہار رائے پر پابندی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل شامل تھی. پاکستان بار کونسل کے کوارڈینیٹر ایڈوکیٹ عثمان وڑائچ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس بارے میں واضح جواب دینا چاہیے.
ہم نے یہ ریٹرمنٹ کرنا ہے کہ گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز صحافیوں کی زبان بندی کے لیے جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں، جو ان کے ادارے ہیں، جو ان کی ایجنسیز ہیں اور جو قوانین ہیں، ان کو ابیوز کر کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے.
اقوام متحدہ کی طرف سے لکھے جانے والے اس خط کو تین افراد، آئرین خان، ٹائی انگ بیک اور میری لاور نے تحریر کیا ہے. آئرین خان آزادی کے حق کے فروغ اور تحفظ کے لیے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی ہیں. ٹائی انگ بیک نظر بندی سے متعلق ورکنگ گروپ کی چیئر رپورٹر ہیں، جبکہ میری لاور انسانی حقوق کے محافظوں سے متعلق اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی ہیں. خط میں صحافیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، جھوٹے الزامات عائد کرنے اور آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے منظم انداز میں دباؤ ڈالنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. خط میں ان صحافیوں کی تفصیل بھی دی گئی جنہیں ان کی رپورٹنگ کی وجہ سے دھمکیاں دی گئیں یا ہراساں کیا گیا. ان صحافیوں میں اسد علی تور، عجیب علی لاکھو، رانا ارشد سلہری، بلال فاروقی، میاں داؤد، عامر میر، ابصار عالم، فخر درانی، احمد نورانی، اظہار الحق، گل بخاری اور متی اللہ جان کے نام شامل ہیں. سینئر صحافی ابصار عالم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ایک امید ہے کہ اس سے صحافیوں کے لیے حالات میں بہتری آئے گی.
ایک رے آف ہوپ ہے تو ہمیں امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کو تھوڑے کو گہے کو بہت سمجھے گی اور ان ایسی پالیسیز کو اوائڈ کرے گی جس سے ہمارے ملک کے بارے میں یہ تاثر بین الاقوامی سطح پر زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک غیر جمہوری ملک ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں ڈیموکریٹک انڈیکس پہ پاکستان کی پوزیشن ہر سال خراب ہوتی جا رہی ہے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کسی بھی قوم اور ملک کی ریپیوٹ کے لیے.
وزیر اطلاعات النشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ حکومت سے متعلق شکایات بالکل موجود ہوں گی، لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ صحافیوں کے آزادی اظہار رائے پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے.
یہ کوشش ہے، بھرپور کوشش ہے کہ آزادی اظہار اور جو میڈیا اور پریس کے ساتھ تعلق ہے وہ بہتر بھی ہو، کیونکہ اس کے بغیر، اس آپ کے جو ادارے کے بغیر کسی بھی پولیٹیکل حکومت کو اور جمہوریت کو وہ پذیرائی مل ہی نہیں سکتی ہے، وہ مضبوطی مل ہی نہیں سکتی ہے.
پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھجوائی گئی رپورٹ میں اقوام متحدہ سے درخواست کی گئی ہے کہ پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ طلب کی جائے جن میں صحافیوں کے خلاف غیر قانونی طور پر مقدمات کا اندراج شامل ہے. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں گرمی میں شدت اور اس کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس کا تعلق عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے سے ہے؟ تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے، پیش کرتے ہیں.
امریکہ میں شائع ہونے والی تازہ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر عالمی درجہ حرارت پہ قابو نہیں پایا گیا تو جنوبی ایشیا میں گرمی کی شدت میں 3 گنا اضافہ ہو سکتا ہے. امریکن جیو فزیکل یونین کی اس تحقیق کے مطابق اگر پیرس اگریمنٹ میں مقرر درجہ حرارت کا ہدف پورا ہوتا ہے تو اس خطرے کو نصف کیا جا سکتا ہے. پاکستان میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض کا کہنا تھا کہ پاکستان میں درجہ حرارت کے بڑھنے کے واضح ثبوت مل رہے ہیں جہاں گرمی کی شدت اور اس کے دورانیے میں اضافہ ہو رہا ہے.
پاکستان میں تقریباً مڈ مارچ سے ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو سیزن ہے سمر والا وہ پرولونگ کر رہے ہیں. اکتوبر تک جو پیریڈ ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اکتوبر تک گرمی ہو سکے ہیں.
آپ نے دیکھا ہے کہ کاشتکاروں نے اپنے جو طریقہ کار ہیں یعنی بیج بونے کا اور فصل کاٹنے کا اس میں تبدیلی لائی ہے.
جی بالکل, مطلب یہی ان کا جو سلوشن ہے وہ اڈاپٹیشن ہے. اس وقت ویٹ کراپ ہے وہ اپنی کمپلیٹ پوزیشن پہ آ چکی ہے. انہی سیزن میں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں, جیسے ابھی بھی ایک سپیل چلا گیا تو ہو گیا اور آگے بھی, تو اس کی وجہ سے بھی وہ کافی افیکٹ کرے گا کراپس کو. تو مطلب یہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی کچھ اس کو کوپ کریں گے جو سچویشن جو چیلنجز ہے.
یہ تھے اسلام آباد میں میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض. پاکستان کے غلام رسول آئی سی موڈ کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہمالیہ کے گرد و نواح کی پہاڑیوں میں ترقیاتی کاموں پر مامور. ان کا ادارہ امریکن جیو فزیکل یونین سے اتفاق کرتا ہے کہ پیرس اگریمنٹ کے تحت عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ گھٹانے سے بھی معاملات حل نہیں ہوں گے.
تو بھی ہمالیہ ہندو کش کا جو ایریا ہے جس میں افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, میانمار اور نیپال, چائنا کے کنٹریز شامل ہیں, یہاں پہ پہاڑی علاقوں میں ٹمپریچر کی انکریز 2.5 ڈگری سیلسیس کے قریب ہوگی. تو اس اعتبار سے جو اے جی یو کی ریسرچ ہے اس سے ہماری ریسرچ ہے وہ بالکل مطابقت رکھتی ہے.
پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ درخت اگانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. آپ کے خیال میں یہ جو بلین ٹری لگانے کا سلسلہ ہے یہ کس حد تک مدد دے سکتا ہے درجہ حرارت کو گھٹانے میں؟
یہ بہت ہی مثبت قدم ہے کلائمیٹ چینج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پچھلے 10 سال کا ڈیٹا میں نے اینالائز کیا ہے خیبر پختونخوا کے لیے, کوئی 0.3 سے 0.5 ڈگری ٹمپریچر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان درختوں کی وجہ سے کم ہو گیا ہے اور یہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے جیسے یہ درخت جو ہے یہ اپنے سائز میں اپنی کینوپی میں بڑھتے جا رہے ہیں.
امریکی انتظامیہ نے اب موسمیاتی تبدیلیوں کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے. اس وقت جو ڈیولپڈ ممالک ہیں ان سے کیا توقع کی جا رہی ہے؟
اب نئی انتظامیہ جو امریکہ میں آئی ہے اس نے اناؤنس کیا ہے اور اس کے بہت مثبت اثرات ہوں گے.
یہ تھے پاکستان میں آئی سی موڈ کے نمائندہ غلام رسول, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس مہینے ہم عراقی کرد شہر حلبجہ پر کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے 33 سال مکمل ہونے کی یاد منا رہے ہیں. یہ حملہ بڑے پیمانے پر صدر صدام حسین کی الانفعال مہم کا حصہ تھا جس کے نتیجے میں شمالی عراق کی آبادی میں بہت سے لوگ ہلاک اور بے گھر ہو گئے. اس کا آغاز 1986 میں ہوا اور 1989 میں اس کا اختتام ہوا جس کے دوران کرد شہر اور گاؤں تباہ کر دیے گئے, ہزاروں کرد لاپتہ ہو گئے یا ہلاک کر دیے گئے اور صدام نے لاکھوں کردوں کو ان کے گھروں سے زبردستی بے دخل کر دیا. اس مہم میں دوسری چھوٹی نسلی اور مذہبی برادریوں کو بھی دہشت زدہ کیا گیا جن میں اسیرین, شباب, عراقی ترکمان, یزیدی اور مندین شامل ہیں. وسط مارچ 1988 میں عراق کی سرکاری افواج نے 2 دنوں تک حلب جا کے شہر پر راکٹوں کی بارش کی اور نیپام بم گرائے. اس کے نتیجے میں ان عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں جو اس وقت تک سالم تھیں اور شہر کے 50,000 مکین تہ خانوں اور زیر زمین پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہو گئے. حملے کے دوسرے دن 16 مارچ کی شام گولہ باری رک گئی. عراقی ہیلی کاپٹروں اور لڑاکا طیاروں نے شہر پر کیمیاوی ہتھیاروں کی بوچھاڑ شروع کر دی جن میں زہریلی گیس اور سیرین, تابن اور وی ایکس جیسی اعصابی گیس شامل تھی. یہ زہریلے کیمیکل جو ہوا سے بھاری تھے زمین تک پہنچ گئے اور ٹوٹ ٹوٹے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں سے گھروں کے اندر داخل ہو کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں لوگ خوف کے عالم میں جمع اور حملہ رکنے کے منتظر تھے۔ جدید تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو کیمیاوی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا تھا۔ حلبجہ پر زہریلی گیس گرا جانے کے براس نتیجے میں تقریباً 5,000 شہری موت کا شکار ہو گئے، تقریباً 10,000 افراد بینائی کھو بیٹھے، معذور ہو گئے یا ان کے اعضا کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد عشروں کے دوران مزید ہزاروں لوگ صحت کی ہولناک پیچیدگیوں اور بیماریوں سے مر گئے۔ ان دو افراد کو جو اس جرم کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے بالآخر اپنی کارستانیوں کی قیمت چکانی پڑی۔ صدام حسین کو جس نے انفعال مہم کے تحت ان ہولناک حملوں کے احکامات دیے تھے انسانیت کے خلاف جرائم کا قصوروار پایا گیا اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے رشتے کے ایک بھائی علی حسن عبد المجید کو جو کیمیکل علی کے نام سے جانا جاتا تھا جس نے انفعال مہم کی قیادت کی تھی اور حلبجہ پر حملے کا ذمہ دار تھا عراقی کردوں کے خلاف نسل کشی کے جرم کا مرتکب پایا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ جبکہ انفعال مہم کو شہ دینے اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے والوں کا انجام دوسرے لوگوں کے لیے ایک انتباہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ان کے قاتلانہ نقش قدم پر کبھی نہ چلیں۔ شام میں سرین گیس کے استعمال سے یہ بات واضح ہے کہ دنیا کو مظالم اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے ہما وقت لازمی طور پر چوکنا رہنا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی،
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانی بھی اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔